بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس واسطے کہ مانوس کیا قریش کو, مانوس کیا ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے. فلیعبدوا, پس ان کو چاہیے کہ وہ بندگی کریں رب ہذا البیت, اس گھر کے رب کی. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, جس نے ان کو کھانا دیا بھوک کی, بھوک میں, بھوک کی وجہ سے, اور امن دیا خوف سے اور ڈر سے. یہ چھوٹی سی سورت جو چار آیات پر مشتمل ہے, سورہ الفیل کے بعد قرآن مجید میں درج کی گئی, اور سورہ الفیل سے اللہ تعالی نے خاص طور پر اس قوم سے خطاب فرمایا ہے جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا, اور جو قوم کے پیغام الہی کی پہلی مخاطب تھی, اور جس قوم کو اسی پیغام الہی کا علم بردار اور پیغامبر بن کے آنے والی دنیا تک پیغام کو پہنچانا تھا, یہ قریش کا قبیلہ تھا. سورہ الفیل میں اللہ تعالی نے اس گھر کی جس طرح حفاظت فرمائی جس کو اس نے اپنا گھر, بیتی, میرا گھر فرمایا ہے, اور اس پر ایک انتہائی طاقتور دشمن کی طاقت کو جس طرح اس نے پسپا کر دیا اور پارا پارا کر دیا, اس احسان کا ذکر فرمایا. گویا کہ امن, سلامتی, خوف سے, خطرے سے, دشمن سے, جس طرح اللہ تعالی نے اس گھر کو اور گھر کے پاسبانوں کو, قریش گھر کے پاسبان تھے, متولی تھے, اس کے جوار میں, پڑوس میں رہتے تھے, اور اس صورت میں جس طرح اس نے ان کو رزق فراہم کیا, ایک ایسی جگہ جہاں کوئی کھیتی باڑی کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا, وادی غیر ذی زرعین, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے وہاں پر اس نے ان کو کھانے کا, رزق کا, اور پیٹ بھرنے کا سامان فراہم کیا, اچھے سے اچھا سامان فراہم کیا. اور خوف اور ڈر سے جو امن اور سلامتی اور سیکیورٹی فراہم کی, اس کا ذکر وہ پہلے فرما چکا ہے. اور اگر کہ اس کی دعوت یہ سب کے لیے عام ہے, اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے انسانوں کی طرف اللہ کے نبی تھے, کہ وہ اللہ کی بندگی, لیکن یہاں پر قرآن مجید میں صرف یہی وہ واحد جگہ ہے جہاں قریش کا نام لے کر, اگرچہ قریش کے بارے میں اشارات ان کا ذکر بغیر نام لیے تو بہت ساری جگہ موجود ہے, لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ان کا نام لے کر ان کو سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف اسی رب کی بندگی کریں جو کہ اس گھر کا رب ہے جو گھر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اور جو ان کی ساری امن سلامتی اور رزق کا ذریعہ بھی ہے اور اس کا ضامن بھی ہے. بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ دراصل تو یہ سورہ الفیل کا ہی ایک حصہ ہے, اور کچھ لوگ اپنے صحیفوں میں بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھا کرتے تھے, اس سے بھی لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ دراصل تو یہ ایک ہی سورت ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے, لیکن بیچ میں بسم اللہ لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, بیچ میں بسم اللہ کا پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ایک سورت کو دوسرے سورت سے الگ کرنے کے لیے. اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ سورت تو علیحدہ ہے لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے بالکل پچھلی سورت کا ایک حصہ ہے, اسی کے مضمون کو آگے بڑھا دیا. سورہ الفیل میں جس احسان کا ذکر فرمایا یہاں پر بھی اس کا ذکر تو کیا, لیکن یہاں اس سے بڑھ کر پھر جو اس نے رزق رسانی کا, قریش کی مال و دولت کا, ان کی خوشحالی کا جو انتظام فرمایا اس کا ذکر فرمایا. لیکن دعوت وہی بنیادی دعوت ہے, فلیعبدوا, بس ان کو چاہیے کہ وہ بندگی کریں, اسی کی غلامی اختیار کریں اور ساری زندگی اسی کے سپرد کر دیں. قریش کا قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام تورات میں بھی ہے اور بہت ساری صحیفوں کے اندر بھی ہے, وہ قیدار تھے, اور انہی کی نسل سے آگے بڑھ کے یہ قبیلہ بنا قریش کا, اور اسی قبیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق تھا. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم قریش کے قبیلے کی تاریخ میں جائیں, لیکن یہ قبیلہ خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ پشت اوپر آپ کے جو دادا تھے قصی بن کلاب, یہ وہ تھے کہ جنہوں نے قریش کو جمع کیا اور مکے میں ان کو متحد کیا اور ان کو عرب میں عزت و سرداری کا مقام دیا, اور فی الواقع مکے میں ایک چھوٹی سی شہری ریاست قائم کی, حکومت کے مختلف عہدے بنائے, شورا کا نظام قائم کیا, دار الندوہ جہاں لوگ بیٹھ کر مشورے کرتے تھے فیصلے کرتے تھے وہ قائم کیا. اس لحاظ سے دراصل یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے قریش نے مکے کے اندر سیادت اور مرکزی مقام حاصل کیا. اس کے بعد ایک کے بعد ایک لوگ آتے رہے, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور پردادا, جو پردادا تھے وہ ہاشم تھے اور آپ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. قریش کا قبیلہ اور مکے کے لوگ اور مکے کی حیثیت اس پورے خطے کی تجارت میں 2000 سال قبل مسیح سے مرکزی حیثیت, یہ مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ تھا, اور تورات میں اور یونانیوں کے تاریخ کی کتابوں میں اور بہت ساری قدیم کتابوں میں مکے کا ذکر موجود ہے. تورات کے اندر اس کا نام بکا کے نام سے ہے, وادی بکا, اور قرآن مجید نے بھی اس نام کو استعمال کیا ہے. سورہ آل عمران میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدا للعالمین, پہلا گھر جو اللہ کا بنایا گیا وہ بکے میں مبارک برکت والا اور انسانوں کو ہدایت پہنچانے کے لیے. تو یہ مکہ کے جو اللہ کے پہلے گھر کا مسکن تھا, یہ مکہ تجارتی طور پر بھی اور عرب سارے کے سارے تجارتی طور پہ دنیا کی جو اس زمانے کی معروف تجارت تھی اس کے اندر ایک نمایاں کڑی اور لنک کی حیثیت رکھتے, یہ بھی تاریخی کتابوں سے ثابت ہے. ہندوستان سے اور اس کے بھی ماورا سے مختلف چیزیں عرب پہنچتی تھیں, بحری راستہ بھی ان کے پاس تھا اور بری راستہ بھی ان کے پاس تھا, اور یہاں سے عرب وصول کر کے اس کو آگے بڑھاتے تھے اور مصر اور شام اور وہاں سے یورپ تک یہ سامان جایا کرتا. تو یہ ان کا کوئی نیا اللہ کی طرف سے ان کا انعام نہیں تھا, بلکہ تو عرصے سے چلا آ رہا تھا, اور اس زمین کی تمام تاریخوں میں اس کا ذکر موجود ہے. مختلف قسم کے سامان یہ لے جایا کرتے تھے, سونا چاندی موتی مسالے, مسالے کے سب نام آتے ہیں, कपड़े, और ये इस बात का प्रयास करना मुश्किल नहीं है कि ये सामान हिंदुस्तान तक से आया करता था, इसलिए कि बहुत सारे मसाले उनके नाम अरबी नहीं है बल्कि हिंदी है, और बहुत सारे कपड़े जिनका रिवाज अरब में है उनके नाम भी अरबी नहीं है बल्कि हिंदी है, जिनसे ये मालूम होता है कि हिंदुस्तान से मसाले भी आए थे और कपड़े भी आए थे। इसके बदले में जो लोग ये लोग जो चीजें अपने लिए लाते थे, इन्हें समझिए आप इम्पोर्ट करते थे या दरामद करते थे, वो अनाज और गल्ला था, कपड़ा था, हथियार थे और शराब थी। ये वो चीजें हैं कि जो वो बाहर से लेकर आया करते थे और ये चीजें पहुंचाया करते थे। ऐसा नहीं है कि ये चीजें सब हिंदुस्तान से ही आती हैं, बल्कि खुद अरब में भी जरखेज इलाके मौजूद हैं, और यमन में सबा के बंद डैम का जिक्र कुरान मजीद ने खुद फरमाया है, और कबल मसीह यानी आज से कोई 2200 साल पहले की भी यूनानियों की तारीख में मौजूद है कि वहां से जहाज गुजरता है तो मसालों की और खुशबू और ऊद की और काफूर की इतनी बेहतरीन खुशबूएं आती हैं कि हर शख्स उसको महसूस करता है। तो सोने की काने भी अरब के अंदर मौजूद थी, अब भी दरियात हुई है बेशुमार, अभी तो पेट्रोल निकाला जा रहा है, लेकिन मादनियात की तो बेशुमार काने हैं कि जिनको अभी तक टैप नहीं किया गया है, उनको अभी तक खोद के निकाला नहीं गया है। उस जमाने में ये सोना भी उनके यहां था, लेकिन बाहर से भी लाते थे, खुद भी फराहम करते थे, इधर से उधर, उधर से इधर लेकर आते थे। इस खत्ते जमीन पर जो भी इस इलाके में फाते बनकर आया उसकी निगाह रही कि तिजारत जो है जरखेज तिजारत, इस पर हमारा कब्जा हो। नाते यमन में अगर हुक्मरान हुए तो उन्होंने चाहा कि हिजाज पर हमारा कब्जा हो जाए, अगर ईरानियों का गलबा हुआ उन्होंने ये चाहा कि हिजाज पर हमारा गलबा हो जाए, और अगर रोमियों ने अपनी हुकूमतें कायम की इस इलाके में, हिंदुस्तान तक सिकंदर आया था, यूनानी भी आए थे, उन्होंने भी चाहा कि इस इलाके पर कब्जा करें, लेकिन ये दुनिया का वाहिद इलाका है जो कभी मफतूह नहीं हुआ और कभी उस पर किसी गैर कौम ने आकर कब्जा नहीं किया। ये अल्लाह ने उसको अमन जो बख्शा है, इसकी एक अलामत तो ये है कि सबकी निगाहें पड़ती नहीं, सब ने कोशिशें की और सब ने इसके मंसूबे बनाए कि तिजारत के ऊपर कब्जा करें, लेकिन कोई भी मक्के के ऊपर और हिजाज के ऊपर कब्जा बाहर से आकर नहीं कर सका। ये तिजारत जो अरब करते थे तो बहुत जगह नहीं है, कदीम दौर से चलती थी, बल्कि बहरैन के ताजर जो तारीख में फोनेशियंस के नाम से पुकारे जाते हैं वो तो इतने पुराने हैं कि शायद यूनान में जितना भी फलसफा और इल्म पहुंचाए वो भी यहीं से पहुंचा। अब ये तो खैर कोई ऐसा मसला नहीं है कि तहकीक मुकम्मल हो गई हो, लेकिन अगर तहकीक मुकम्मल होगी तो शायद इसके आसार मौजूद हैं कि ये मालूम होगा कि इब्तदाई सबसे जबान जो है वो शायद अरबी जबान है, और सबसे पहले इंसान किसी खत्ते में आबाद था तो ये अरब का खत्ता था, और कदीम तरीन ढांचे भी जो आज साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किए हैं वो अरब के से बिल्कुल सामने हबशे के अंदर अभी सीनिया में दरियाफ्त किए, और इस लिहाज से तहजीब तमद्दुन जबान इस सब में जो तारीख में अब पर्दा पड़ चुका है, लेकिन ये कि अव्वला बैतिन जो कुरान ने कहा तो पहला घर जो अल्लाह की बंदगी के लिए बना तो ये मक्के का घर है, तो हाजल बैत जो कहा गया है ये बताया नहीं गया है बल्कि इशारा किया गया जो घर सामने मौजूद है और जो मुखातिब थे उनके सामने वो घर मौजूद था। लेकिन रिवायत में आता है कहते उमर रज़ियल्लाहु जब खाने काबा बैतुल हराम में मस्जिद हराम में नमाज पढ़ा रहे थे, आपने सूरत की तलावत की तो अपनी उंगली से हाजल बैत कहकर और नमाज की हालत में खाने काबा की तरफ इशारा किया कि ये दरअसल वो घर है, और इसी घर की वजह से अल्लाह ताला ने कुरैश को और मक्के को ये सारे इम्तियाजात बख्शे और ये सारे इनामात उनके ऊपर किए। ये अल्लाह का जो पहला घर है ये भी कुछ ऐसी खसूसियात का हामिल है कि जिन खसूसियात का हामिल कोई और अल्लाह की खुदा की किसी भी नाम से परस्तिश का घर नहीं। कुरान ने जो कहा कि पहला घर है तो पहले घर से मुराद सबसे मुमताज और नुमाया घर भी है, जिस घर की तरफ जिस कसरत से लोग हजारों बरस से आ रहे हैं उन मानों में भी है, अव्वल के मानों इन मानों के अंदर भी है क्या पहले हजारों फिर लाखों फिर करोड़ों और अब एक अरब के करीब इंसान दुनिया के चारों तरफ से उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं, और तारीखी तौर पे भी हमारे मौरखीन यही कहते हैं, कुरान भी इस पर शायद है, ये घर तो पहले इंसान ने बनाया था और हजरत आदम के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो उसी पुरानी बुनियादों पर اللہ کے حکم سے اس کو دوبارہ سامنے کیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کوئی اگر انکار کرنا چاہے قرآن مجید کی بات تو کوئی تاریخی سند نہیں ہے, جیسا میں بار بار کہہ چکا ہوں انکار کی گنجائش تو موجود ہے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کسی اور گھر کے بارے میں اس کے متولی یا اس کے اندر پرستش کرنے والے یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ خدا کے حکم سے بنایا گیا. نہیں یہ معلوم ہو کہ بنانے والے کون تھے, مندر ہو, گرجا ہو, کوئی اور معبد ہو, کس نے بنایا, اور بنانے والے اتنے عظیم الشان اشخاص بھی نہیں تھے جو قرآن نے اشارہ کیا ہے. یرفع ابراہیم القواعد من البیت اور اسماعیل, ابراہیم اور اسماعیل جیسے لوگ اس کے معمار تھے, راج کا کام وہ کر رہے تھے, پتھر اٹھا کر وہ رکھتے تھے, مسالہ وہ لگاتے تھے. ہیکل سلیمانی بھی بیت المقدس میں اللہ کے حکم سے بنا, اس کو بنانے والے غلام تھے اور وہ کاریگر تھے جو سلیمان علیہ السلام نے جگہ جگہ سے بلا کر وہاں پر کام پہ لگائے. اور مندر ہیں, گرجا ہیں, کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کی اینٹیں اور پتھر جو ہے وہ اللہ کے دو جلیل قدر نبیوں نے اپنے ہاتھ سے رکھا. اور اس کے بعد دنیا میں سب گھر جو ہیں وہ برباد ہوئے ہیں, مسمار ہوئے ہیں, مٹے ہیں, ایک ہی جگہ دوسرا بنا ہے, لیکن 5-6-7 ہزار سال جتنے بھی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تقریباً 4 ہزار سال تو آج ہو گئے ہیں, کبھی آپس کی لڑائی میں کچھ نقصان تو پہنچ گیا اور سیلاب سے بھی کچھ حصہ گر گیا, لیکن ہیکل سلیمانی کی طرح یہ نہیں ہوا کہ پورا گھر جو ہے دشمنوں نے جلا کر راکھ کر دیا ہو اور آج سے اس کی ایک دیوار گریا ویلنگ وال جو ہے اس کی نشانی کے طور پر رہ گئی اور نہ کسی اور مذہب کے پاس کوئی ایسا گھر موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے, اسی لیے اس نے ذکر کیا ہے کہ حدل للناس, یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا اصل چشمہ ہے, مبارک بڑی برکت والا گھر ہے, اور یہی اللہ نے سب سے پہلے انسان کی بندگی کے لیے بنایا. تو یہ قریش کو اعزاز حاصل تھا کہ وہ اس گھر کے متولی ہیں, اور قریش جو ہیں وہ ایک مباحث پیغمبر کی اولاد تھے, بلکہ جو سلسلہ توحید کے امام عالی مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد تھے. اور اگرچہ ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا لیکن ایک عرصے تک وہ توحید پر قائم رہے, اور اگرچہ انہوں نے اسی گھر کو جو خدا واحد کی پرستش کے لیے بنایا گیا تھا اسے کونے کونے میں لا کر بت رکھ دیے تھے, لیکن اللہ سے انکار انہوں نے نہیں کیا تھا. وہ اس بات کو مانتے تھے کہ یہ بت تو ضرور ہیں, یہ تو وسیلہ ہیں ہمارے لیے, اصل تو خدا اللہ ہی ہے اور وہی رب ہے, اور اس سے ان کو انکار نہیں تھا. قرآن مجید نے بار بار سوال کیا ہے کس نے پیدا کیا, وہ کہیں گے اللہ نے, کون روح دیتا ہے, کہتے ہیں اللہ نے, اور ہر چیز کے جواب میں وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے, اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کا لفظ قرآن مجید نے کوئی نیا ایجاد نہیں کیا, بلکہ یہ لفظ تو عرب کے اندر معروف تھا, اور صلات کا لفظ, زکات کا لفظ, اور طواف اور حج کے مناسک اور سیام, یہ ساری چیزیں کوئی قرآن مجید نے نئی وضع کر کے بنائی, بلکہ یہ انہیں اہل عرب کے درمیان معروف تھے, اس لیے کہ وہ دین کا ایک ورثہ رکھتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ وہ جیسا قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے رب کی بندگی کے اندر دوسروں کو شریک کیا, اس کی اختیارات میں بھی, اس کی صفات میں بھی, ان کے اختیار نفع نقصان پہنچانے کی طاقت میں بھی, اور کہیں اسے وسیلے کے طور پہ لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ قریب کر دیں, واسطے کے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے. تو یہ سارے بت تھے جنہوں نے وہاں پر لا کر بٹھائے تھے, اور کیونکہ جب نبی کسی امت میں آتا ہے مبعوث ہوتا ہے, جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو چیزیں صحیح ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھتا ہے, جو چیزیں کہ غلط ہوتی ہیں ان کو مسترد کرتا ہے, اور جو چیزیں اصلاح پذیر ہوتی ہیں ان کی اصلاح فرماتا ہے. نماز کا طریقہ, زکوٰۃ کا طریقہ, حج کا طریقہ, مناسک, یہ قریش میں رائج تھے اور قرآن مجید نے ان کو اصلاح فرمائی. اور جو شرک پیدا ہو گیا تھا اور جو دراصل ساری خرابیوں کا جڑ تھا, اس کو قرآن مجید نے اس کی تردید کی اور اے خدا واحد کی بندگی کی دعوت دی. یہاں پر مخاطب تو قریش ہیں, لیکن جیسا میں آخر میں بتاؤں گا, دراصل تو ان کے واسطے سے سارے انسان مخاطب ہیں, اور جس دلیل کی بنیاد سے مخاطب ہیں, جو اگر کہ خانہ کعبہ کے متولی ہم سب نہیں ہیں, وہ سارے انسان نہیں ہیں, اس دلیل کے واسطے سے بھی سب اس کے مخاطب ہیں. تو فرمایا کہ لے ایلا سے قریش, لے کے معنی عربی میں ہوتے ہیں واسطے, اس واسطے کے, لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ تعجب سے بھی کیا. دیکھو تو کتنے تعجب کی بات ہے, اس طرح قریش کو مانوس کر دیا گیا. ایلاف کا لفظ ہمارے عربی میں ہوتا ہے الفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, الفت کا لفظ ہمارے تو محبت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں یہ مانوس کرنا, فوگر کرنا, سہل کرنا, آسان کرنا, کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا انداز بیان ہے کہ پہلے وہ یہ نہیں کہتا کس چیز سے مانوس کر دیا تاکہ توجہ کھینچی جائے. اس کا اسلوب ہے, ایک ادبی اسلوب ہے, ایک تصویر کشی کا اسلوب ہے. لئی علاقہ قریش, قریش جس وجہ سے قریش کو مانوس کر دیا گیا ہے. لیکن علاق کے معنی سے مانوس کرنا نہیں. اور علامہ علوسی نے روح المعانی میں بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر کہ امت کا اجماع تو یہی ہے مفسرین کا کہ اس کے معنی مانوس کرنے کے ہیں, لیکن ایک غریب ترجمہ اس کا یہ بھی ہے اس کے معنی ٹریڈنگ لائسنس کے ہیں. اور جس طرح تجارتی پروانے ہوتے ہیں اور موسٹ فیورڈ نیشن ٹریٹمنٹ آج بھی دیا جاتا ہے اور ایکسپورٹ امپورٹ کے پرمٹ ہوتے ہیں, اور ہمارے مغلیہ دور میں بھی یہ پروانے دیے جاتے تھے. کوٹیاں انگریزوں نے آ کر بنائی شہنشاہوں سے پروانے لے کر. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہاں دراصل علاق کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ ان اجازت ناموں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو قریش نے مختلف حکومتوں سے حاصل کیے تھے تاکہ وہ اپنے تجارتی کاروان لے کر ان کی حدود میں داخل ہو سکیں اور ٹیکس دینے سے بری رہیں اور ان کے مال وہاں پر حفاظت سے وہ بیچ سکیں. چاہے تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حضور کے جو پردادا تھے ہاشم, انہوں نے یہ دیکھا کہ بحری راستے پر تو رومیوں نے قبضہ کر دیا, بحری راستہ جو بحر احمر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اس پر تجارت ہمارے قبضے میں آ سکتی ہے. چار بھائی تھے اور چاروں بھائیوں نے مل کر پاس کی حکومتوں کے پاس گئے. حبشے کی حکومت تھی, یمن کی حکومت تھی, شمال میں شام اور مصر کی حکومتیں تھیں, اور ان کے جو حکمران تھے ان سے معاہدے کیے. چنانچہ علامہ علوسی تو کہتے ہیں کہ اس کے معنی علاق کے معنی ہی ہیں کہ معاہدہ کیا, ایک ایگریمنٹ ہوا, ٹریڈ ایگریمنٹ. اور قرآن نے دراصل اشارہ اسی طرف کیا ہے کہ دیکھو تو قریش کے لیے کس طرح ہم نے تجارتی کاروانوں کے لیے معاہدے کرا دیے اور ان کو ہر طرف جانے کی اجازت مل گئی امن اور سکون کے ساتھ. لیکن کس چیز کے لائسنس تھے اور کس چیز کے پروانے تھے, اور یہ اگر مانوس کے معنوں میں ہو تو کس چیز سے مانوس کر دیا تھا؟ جیسا قرآن مجید کا میں نے عرض کیا تھا انداز بیان ہے کہ پہلی آیت میں وہ کھول کے بیان نہیں کرتا تاکہ ذہنوں میں تجسس پیدا ہو اور سننے والا متوجہ ہو اور اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے. قریش تو اس سے واقف تھے اور ان کو چونکانے کے لیے, ان کے ذہنوں پر نقش کرنے کے لیے تو دوسری آیت میں کھول دیا گیا کہ الٰہہم رحلت الشتائے والصیف, ان کو جو لائسنس ملے یا جو ان کو مانوس کیا گیا سردی یعنی جاڑے میں اور گرمی میں تجارتی کاروانوں کے سفر سے, یا ان کے لیے جو اجازت نامے ان کو عطا کیے گئے اللہ کی مرضی سے, اس کی مشیت سے, جس سے یہ تجارتی کاروان جانے لگے. چاہے یہ بھی عرب کی تاریخ میں موجود ہے کہ کیونکہ شمال کے علاقے ٹھنڈے تھے اور شام کی طرف بڑی سخت سردی پڑتی تھی, برف بھی بعض علاقوں میں گرتی ہے, تو گرمی میں تو وہ شمال کی طرف جاتے تھے, اور کیونکہ یمن کی طرف کے علاقے گرم تھے اس لیے سردی میں یمن کی طرف جاتے تھے جہاں ہندوستان تک سے مال آتا تھا, اور ادھر سے مال جو ہے وہ پھر یورپ تک جایا کرتا تھا مصر کے راستے, اور مصر سے سکندریہ کی بندرگاہ سے پھر جہازوں پر سوار ہو کر یورپ تک یہ مسالے اور کپڑے اور خوشبوئیں یہ سب یہیں سے عربوں کے واسطے سے پہنچتی تھیں. تو یہ ان کو سفر کی سہولت دی گئی. لیکن دراصل یہ سہولت جو تھی اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ نہیں تھا کہ پاس کی حکومتوں نے ان کو تجارت کے لائسنس دے دیے تھے, بلکہ یہ تھا کہ حرم کے چاروں طرف لوٹ مار اور غارت گری کا راج, کوئی قافلہ جو ہے وہ امن کے ساتھ گزر نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ ٹیکس نہ ادا نہ کرے یا ڈاکوؤں کو چوروں کو ایک حصہ نہ دے, اور کسی کی جان و مال سلامت نہیں تھی. قرآن نے بار بار اس طرف اشارہ کیا ہے, اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولہم, کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو تو امن کی جگہ بنا دیا ہے, ان کے چاروں طرف سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں, لوگوں کو لوگ ڈاکے اغوا کر لیتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں, قافلہ کوئی سلامتی کے ساتھ نہیں گزر سکتا. لیکن خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے سارے عرب میں قریش کا یہ احترام تھا, اسی خانہ کعبہ کی متولی ہونے کی حیثیت سے جو اللہ واحد کی بندگی کے لیے بنایا گیا تھا, اور اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے جہاں قریش نے بت لا کر بٹھا دیے تھے, اسی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے عرب کے سارے طول و عرض میں ان کا احترام تھا. جس طرح ہم کوئی مزار کا مجاور ہوتا ہے تو کوئی آدمی کتنا ہی بددین ہو لیکن وہ اپنے مزار سے اگر وابستگی ہے تو مزار کے مجاور سے بھی احترام ہوتا ہے. ایک تو اولاد تھے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی, اور پھر خانہ کعبہ جو مرکز تھا پورے عرب کی ہر چیز کا اس کے متولی تھے, اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کو دنیا کے اندر عزت حاصل تھی، چنانچہ وہ ان کا احترام کرتے تھے اور قریش کا قافلہ کبھی نہیں روکتا تھا. خود حرم کے اندر تو امن تھا ہی، اور کوئی باہر کا دشمن اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، نہیں کیا آج تک ہزاروں سال کی تاریخ میں. اور قریش جو ہے وہ اگر کوئی حملہ کیا تو اصحاب فیل کی طرح اس کو پستا کر دیا اللہ تعالیٰ. لیکن یہ کہ حرم کے چاروں طرف بھی جہاں قافلے سفر کرتے تھے، اللہ نے یہ ایلاف کیا، یہ سہولت فراہم کی کہ سارے عرب کے قبیلے ان کا احترام اور عزت کرتے تھے. تو یہ دراصل ان کو رزق رسانی کا سامان، اور خوشحال لوگ تھے، تاجر تھے، چھوٹے چھوٹے کاروان تھے، اور قافلے اس طرح چلتے تھے، اس طرح ہم کو خود معلوم ہے کہ حضور کے قافلے لے کر جاتے تھے کہ سارے عرب مکے کے مرد عورتیں اپنا سرمایہ اس میں لگایا کرتے تھے، اور مضاربت شراکت کا کاروبار ہوتا تھا، اور اس کے اندر جا کر لوگ جب بیچ کر نفع سب کے درمیان تقسیم ہوتا تھا. اور یہ جو تجارتی شاہراہ تھی، یہی دراصل قریش کی شہرت تھی. قرآن نے دو جگہ اس کے لیے امام مبین کا لفظ استعمال کیا، کھلی شاہراہ مکے سے لے کر اور شمال تک، شام تک اور فلسطین تک، جس پہ بے شمار بستیاں آباد تھیں، قوم لوط کی بستی اور مختلف بستیاں، اور جس پہ اللہ کی بے شمار نشانیاں تھیں. لب امام مبین ایک جگہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. اور جب حضور مدینہ پہنچے اور آپ نے قریش کے خلاف اپنی جنگی حکمت عملی مرتب کی، تو آپ نے سب سے پہلے اسی تجارتی چارہ کی ناکہ بندی کی، اور اس کے گرد رہنے والے قبائل، کافر قبائل سے بھی معاہدے کیے اور ان کو اپنا حلیف بنایا، تاکہ قریش کی جو معاشی شہرگ ہے اس پر آپ کا کنٹرول ہو جائے. تو آپ کی بھی جنگی جو حکمت عملی تھی اس میں اسی امام مبین کا حصہ تھا. تو یہ امام مبین کھلا راستہ جو تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے کھول دیا تھا. اور پھر اس کی تاریخ قرآن نے خود بیان کی، یہ جو ایک ایسی وادی میں جہاں نہ پانی تھا نہ زراعت، ایک ایسا کنواں جس سے ہزاروں سال سے لوگ پانی پی رہے ہیں اور پیتے چلے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا، اس کا احسان تھا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، انی اسکنت من ذریتی وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، تو میں نے اپنی اولاد کو اس گھر کے جو تیرا گھر ہے اس وادی میں لا کر بسا دیا ہے، اور اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کرنے کا ذریعہ. نماز کا قیام جو ہے یہ دو رکعت کی نماز نہیں ہے صرف، یہ بھی ہے اور یہی اس کی علامت ہے، لیکن دراصل اللہ کی بندگی کی علامت ہے، جس میں انسان پورا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اس کے قدموں کو گر جاتا ہے، پیشانی ٹیک دیتا ہے، زبان سے اسی کی تعریف کرتا ہے. تو نماز تو دراصل پوری بندگی کا ایک چھوٹا سا عملی ماڈل ہے. یقین الصلاۃ، اور دعا فرمائی تھی کہ فضل افضتم من الناس تعبی الیہم، لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے. لوگوں کے دل اس طرح جھک گئے تھے کہ وہ باہر جائے تو ان کا احترام ہوتا تھا، اور کونے کونے سے لوگ آتے تھے. اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اور تاریخ سے بھی کہ تقریباً سارے انبیاء نے خانہ کعبہ کا حج کیا. حضور جب آخری حج پہ تشریف لے گئے تو ایک جگہ سے آپ گزرے، آپ نے کہا کس وادی کا نام ہے، اس وادی کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا وادی ازرق ہے. یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، گویا یونس میرے بھائی یونس علیہ السلام اونٹنی پر سوار لبیک کہتے ہوئے، اور گھنگیالے بال ہیں ان کے، اور وہ احرام باندھے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے اور جگہ بھی پیغمبروں کی طرف اشارہ فرمایا. اور یہ پیغمبر بھی اور صلحاء بھی اور انبیاء بھی اور صالحین بھی اور سب لوگ جو بھی پہنچ سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا پہلا گھر تھا جو کہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے تعمیر فرمایا تھا. تو یہ لوگوں کے دل اس کی طرف، ورزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق دے آپ، اور ان کو پھلوں کا رزق دے آپ. غور فرمائیے، ایسی جگہ جہاں کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا، اس وادی میں تو نہیں ہوتا، تھوڑی سی دور چل کے انگور انار کچھ پیدا ہوتے ہیں طائف کی وادی میں، لیکن وہاں پر برسوں سے دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو وہاں نہ ملتا ہو، آم ہو، لوکاٹ ہو، انجیر ہو، جو پھل بھی ہو وہ مکے کے اندر پایا. کبھی غذا کی قلت اور کمی نہیں ہوئی مکے کے اندر، ہزاروں سال سے یہ نظام موجود ہے. اور پھر اللہ نے اپنے انعام کو یوں عام کیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رزق فراہم کر، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہاں فراہم کروں گا، تو حضرت ابراہیم نے دعا میں تخصیص کی کہ جو ایمان لائے آپ اس کو رزق دیں، کافروں کو محروم کر دیں. اللہ نے فرمایا نہیں، دنیا کا رزق تو میرا سب کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے، سب کو ملے گا. اور لوگوں کے اعمال کے نتائج تو آخرت میں برآمد، دنیا میں سزا نہیں ملے گی کفر کی، یہ تو میں آخرت میں پھر ان کو سزا دوں گا، لیکن دنیا میں تو سب کو رزق ملے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور ایک عورت نے اس شہر کو بسایا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو شاہ مصر کی بیٹی تھی, خود ایک شہزادی تھی, اور شاہ مصر نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا تھا, اور جن کے وطن سے اسماعیل علیہ السلام ان کے پہلے بیٹے پیدا ہوئے تھے, وہ اکیلی اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ اس گھر کے پاس آ کر آباد ہوئی. اور جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر وہاں سے چلے, انہوں نے پوچھا کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ, اللہ کی طرف. فرمایا پھر تو وہ کافی ہے, ہنس بھی ایک حدیث میں روایت میں یہ الفاظ, اور ایک پر اللہ علیہ ہونا, تو اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے, برباد نہیں کرے گا, ہلاک نہیں کرے. اور ایسے ہی ہوا, یعنی شہر تو بہت سارے دنیا میں موجود ہیں, مٹتے رہے ہیں, موہن جدارو بھی موجود ہیں, خاک کے نیچے بھی دفن ہوتے رہے ہیں, ساتھ ساتھ بار مٹے ہیں, اور بڑے بڑے شہنشاہوں نے بے شمار کاریگر لگا کر بنائے ہیں, لیکن یہ اس عورت کا یکا و تنہا عورت کا بسایا وہ شہر جو ہے وہ اپنی جگہ پر اسی طرح ہزاروں برس سے سلامت. یہ بھی دراصل اس لیے ہے کہ وہاں پر اللہ کا گھر, اللہ کا پیدا گھر حاضر بیت وہاں پر ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں جو ہیں قریش کو حاصل ہوئیں اور ان کے نصیب میں آئیں. اتنا کہ پھر دعوت آئی کہ فلیا ابدو رب حاضر گئے, تو پھر قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت. رب کے معنی بنیادی طور پہ تو پرورش کرنے والے کے ہیں, ربوبیت جو ہے یہ پرورش کے معنوں میں آتا ہے, لیکن پھر پرورش سے اس کے معنی سردار اور آقا کے معنوں کے اندر بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. رب حاضر دار, اس گھر کا رب, یعنی اس گھر کا جو مالک صاحب خانہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور شوہر کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے گھر کا سردار ہوتا ہے, اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر رب کا نام جو ہے وہ بغیر کسی اضافت کے آئے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اگر رب کا نام جو ہے اس کے ساتھ اضافت لگ جائے ربا ربت دار, تو پھر یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سرداری اور آپائی اور اختیار جو رب کے لیے ہوا, تو اس لیے بھی ہوا کہ جو پرورش کرتا ہے اور جو ہر چیز فراہم کر رہا ہے اسی کی غلامی اختیار کرنی ہے. غلام کا تو کام یہ ہے کہ آدمی دیکھے آپا کون ہے, فراہم کون کر رہا ہے, رسک وہ دے رہا ہے, اسی کی بندگی اور اسی کی غلامی اختیار کرے. لیکن اس سے بہتر یہ بھی بات ہے کہ دنیا کے اندر رزق کی فراہمی تو وہی کر سکتا ہے جس کے دست قدرت میں دنیا کی ہر طاقت موجود ہے. کوئی طاقت بھی اگر اس کے اختیار سے باہر ہو تو دنیا میں وہ آپ کو رزق نہیں پہنچا سکتا. ایک گیہوں کا دانہ بھی جو آپ کے منہ میں پہنچتا ہے, سمجھتے ہیں کسان کھیت سے اٹھا کر لے آتا ہے, لیکن جسے کنٹرول میں سمندر ہو, جسے کنٹرول میں سورج ہو جو سمندر پر چمکے اور پانی کو بادل بنا کر اٹھائے, جسے کنٹرول میں ہوائیں ہوں کہ جو پانی کو لے جا کر جگہ جگہ برسا ہے, جسے کنٹرول میں زمین ہو کہ کہیں پانی کو ذخیرہ کرے, کہیں تہے زمین بہا دے, گراؤنڈ واٹر بنا دے, کہیں دریاؤں میں بہا دے, کہیں جھیلوں میں محفوظ کر دے, اور پھر جسے کنٹرول میں ہوا ہو, زمین ہو, بیج ہو, بیج کی رویدگی ہو, تو ایک دانہ گیہوں کا پہنچنے کے لیے بھی اس کے دست قدرت میں کائنات کی ساری قوتیں ہوں. اس لیے پھر رب کے معنی تو با اختیار ہستی کے ہیں کہ جو اس دنیا کی ہر قوت کا مالک ہے اور جس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے. چنانچہ بندگی کے اندر صرف پرستش کے معنی نہیں ہے بلکہ اطاعت کے معنی بھی آ گئے. تو یعبدو کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ پرستش کرو, پیشانی ٹیک دو, مالا جپتے رہو, بلکہ اسی کی غلامی اختیار کرو, اسی کی اطاعت کرو. سردار اور آقا بھی جو ہے وہ وہی ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. پھر یہ معنی بھی آ گئے کہ نفع اور نقصان کی امید جو انسان کی زندگی پوری جو ہے انہیں تانے بانے سے بنتی ہے. آپ ابھی غور کریں, نفع کا لالچ, اس کی جستجو, اور نقصان کا خوف, اور نقصان سے بچنے کی کوشش, ساری انسانی کوششیں دنیا میں تگ و دو انہیں دو چیزوں کے لیے, اور نفع نقصان کا مالک بھی ہوئی اختیار اسی کی. اسے نفع نقصان کی امید بھی, اس کے علاوہ کسی سے باندھنا, چاند ستارے ہوں یا درخت ہوں یا انسان ہوں, کسی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ نفع پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ شرک ہو جاتا ہے. یہ دراصل ان معنوں میں فرمایا فلیعبدوا رب هذا البيت, جس گھر کے کی وجہ سے اور جس گھر کے رب کی وجہ سے تم کو یہ سارے سہولتیں اللہ تعالیٰ نے باہم پہنچائی ہیں, صرف اسی کی بندگی اختیار کرو. اور یہاں پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. آپ غور کریں تو یہی نفع نقصان میں سب سے بڑھ کر دو بنیادی چیزیں انسان کی یہی ہیں, ایک وہ اپنا تحفظ چاہتا ہے, خوف کے معنی ہر وہ چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے, اس سے وہ ڈرتا ہے, بجلی کرتے سمجھتا ہے گر جائے گا, گر جائے گی تو اس سے ڈرتا ہے, اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کرتا ہے. گائے دودھ دیتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ گائے دودھ دے رہی ہے اس سے مجھے نفع پہنچ رہا ہے, اس کو بھی وہ اپنی معبود بنا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسانوں کو اور بہت سارے لوگوں کو وہ معبود بناتا چلا جاتا ہے نفع اور نقصان کی بنیاد پر. اور نفع جو ہے وہ رزق کا ہے سب, اور تو بہت سارے نفع ہیں لیکن پیٹ ہی نہ بھرے تو پھر تو آدمی ہلاک ہو جائے. تو زندگی کی بقا جو ہے وہ تو پیٹ بھرنے سے, یہ چھوٹا سا پیٹ جو آدمی نے اللہ تعالیٰ نے وہ آدمی نے دیا ہے, اس پیٹ کے بھرنے سے زندگی کی بقا ہے. دس دن بھی آدمی بھوکا رہے تو وہ پاک کشی سے مر سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے. اس کی بھی مثالیں ہیں, گولی چلائی گئی, چھ چھ گولیاں دماغ میں چلی گئیں اور آپریشن کے بعد آدمی بچ گیا, لیکن بھوکا آدمی تو نہیں بچ گیا. تو بھوک کا بھی علاج کیا اور امن سے بھی دیا خوف سے. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف, آمنا کے معنی امن بھی دیا, اور اگر میں انگریزی کلاس سنا سیکورٹی جس کو آپ کہتے ہیں تحفظ, اس نے ہر اس خطرے سے فراہم کیا جس سے صاحب کا اہل عرب کو پیش آتا ہے. تو یہ وہ رب ہے جس کی وجہ سے اس کی بندگی جو ہے وہ قریش کو چاہیے کہ وہ کریں. یہاں سے آگے جو بھی سلسلہ کلام چل رہا ہے سورہ الفیل سے یہ آخری دس صورتیں, ان سب میں آپ ذکر قریش کا اور قریش کے افراد کا اور نہر کوثر کا اور خانہ کعبہ کا اور آخر میں جا کر پھر اللہ کی توحید و اخلاص کا سورہ قل ھو اللہ میں آئے گا. تو یہ سلسلہ اگرچہ بظاہر تو کیونکہ آخری صورتیں ہیں اور یہ شروع میں نازل ہوئی تھی جب قریش مخاطب تھے, اس لیے ذکر آخر میں تو آئے. اس نے فتح و نصرت کی پیشن گوئی بھی ہے حضور کی, جا جا نصر من اللہ یا فتح قریب, اور آپ کو خیر کثیر عطا کرنے کی بھی بشارت ہے, انا آتینا کل کوثر, اور آپ کو دشمنوں کی بربادی کی بھی خبر ہے تبت یدا ابی لہب, اور اس کے بعد پھر اللہ کے اخلاص کی بھی جو توحید جو خلاصہ ہے سارے دین کا اس کا بھی ذکر ہے قل ھو اللہ احد, اور توحید کے راستے میں جو خطرات پیش آتے ہیں اور جن سے ایمان خطرے میں پڑتا ہے ان سے بچاؤ کے لیے بھی دو صورتیں دی گئی ہیں جن میں ان سارے خطرات کی نشاندہی کر دی گئی ہے جس سے آدمی کا ایمان اخلاق اعمال معاشرہ فرد گھر یہ برباد ہو سکتا ہے. تو یہ تو یہاں سے سلسلہ کلام جو ہے وہ مڑ رہا ہے, لیکن کیا پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے مخاطب صرف قریش ہیں, اور کوئی آدمی اس کے ہاتھ میں قرآن مجید کا نقشہ آ جائے نسخہ آ جائے اور وہ اس پوری تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس سے قریش تو واقف تھے اس لیے کہ وہ تو مخاطب تھے, لیکن امریکن انگریز چینی جاپانی وہ تو اس سے واقف نہیں ہو سکتا. پھر اس کے لیے اس کے اندر کیا سبق ہوتی ہے؟ تو قرآن مجید نے دراصل سارے انسانوں کو اسی بنیاد پہ دعوت دی ہے کہ صرف خانہ کعبہ اور مکے میں نہیں بلکہ بیت المامور کا لفظ اس نے استعمال کیا. یہ اس لفظ کے معنی مفسرین نے خانہ کعبہ بھی کیے ہیں اور ساری دنیا بھی کی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. یہ سورہ البقرہ کے شروع میں جو اس نے دعوت دی, یا ایھا الناس کہہ کے اے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, پیدا بھی اس نے کیا ہے, آسمان کو چھت بھی اس نے بنایا ہے, زمین کو فرش بھی اس نے بچھایا ہے, آسمان سے پانی بھی وہ اتارتا ہے اور زمین سے سارے پھل کھیتی بھی وہی اتارتا ہے. تو جو بات کے مکے کے لیے صادق تھی وہ تو کرہ ارضی کے ہر خطے کے لیے صادق ہے. کوئی قریش کا نام نہ بھی جانتا ہو اور قریش کی تاریخ سے نہ بھی واقف ہو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اور صرف اپنی چھوٹی سی دنیا پر بھی غور کرے تو وہی دیکھ رہے گا اس پر اللہ کے احسانات انعامات. اگر یہ ماں کے سینے سے دور نہ پہنچتا تو بچہ تو وہیں مر جاتا, ہر بچہ مر جاتا. اب تو ڈبے ہیں لیکن ڈبے جب نہیں بھی تھے تو ماں کے پیٹ سٹ میں اگر دودھ کا انتظام نہ ہوتا ماں کے سینے میں اور وہ بچے کو نہ پہنچتا تو کون انسان کا بچہ زندہ رہ سکتا, کوئی امکان نہیں. تو آپ ہمیں منجون کا انتظام تو اس نے ماں کے سینے سے کیا ہے. بچہ بھی جانتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا, اس کو منہ فوراً وہیں پہنچ جاتا ہے, اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی خون اور گوشت کے درمیان سے دودھ کی نہر بہنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ میرے چھوٹے سے عالم اصغر میں چھوٹے سے مکے میں جو میرے اندر موجود ہے اس کے اندر بھی جو اللہ کا جو شہر آباد ہے اس کے اندر بھی وہی تو کھلاتا ہے اور وہی رزق پہنچاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آدمی جو آدمی چاہے اپنی زندگی پر غور کر لے اور وہ دیکھے گا کہ ہر جگہ خوف سے امن اور بھوک سے غذا اور رزق یہ اس کو مل رہا ہے. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں پھل خرید کے لاتے ہیں اناج خرید کے لاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لاتے ہیں, میں تو بنیادی ضروریات کا نام لے رہا ہوں, یہ ہر شخص کو پہنچ جائیں گے. اور آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ایک لمحے تو آپ خطرے سے باہر نہیں ہوتے, ہر وقت خطرہ جو ہے وہ لاحق ہے. گاڑی میں جا رہے ہیں کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, دل دھڑک رہا ہے کبھی بھی بند ہو سکتا ہے, اور بے شمار خطرہ تو ہر لمحے خطرہ جو ہوتا ہے, تو آپ خود جانتے ہیں کہ کئی خطرات اچانک گردن پکڑ لیتے ہیں. تو آمنا ہوں من خوف, اور ہر آدمی غور کرے تو اس کو اپنی زندگی میں کوئی ایسے مخصوص واقعہ ضرور ملیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہ دست قدرت نے دست رحمت نے آگے بڑھ کے اس کی حفاظت فرمائی. بیماری مبتلا ہوا, کوئی اور حادثہ ہوا, کوئی اور چیز ہوئی, ہر آدمی اگر اپنے بارے میں غور کرے تو وہ اس بات کو پا لے گا. تو ساری دنیا میں بسنے والے انسان جو ہیں وہ بھی پھر اس کے, جس طرح سورہ البقرہ میں جو بالکل شروع میں تھی اور یہ سورہ قریش بالکل آخر میں ہے, ان دونوں کے درمیان وہاں تو سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا. اس لیے قرآن مجید کی دعوت تو جیسا میں نے عرض کیا تھا سارے انسانوں کے لیے ہے, اور حضور نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں, تو یا ایھا الناس کے تو خطاب فرمایا. لیکن بہرحال اس ہدایت کا ذریعہ تو قریش کو ہی بننا تھا, اور پہلے مخاطب تو قریش ہی تھے, اس لیے قریش کو جو دعوت دی گئی تھی اس کا ذکر آخر میں کیا. لیکن جو قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خصوصی نوعیت تھی, کسی نہ کسی شکل میں یہ خصوصی انعامات اس کے سارے انسانوں کے اوپر ہوتے ہیں. آپ, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ غور کر لیں اپنی زندگی میں, اور میں غور کرتا ہوں تو میں تو پاتا ہوں کہ حل میں اس نے بے شمار خطرات سے محفوظ کیا, بے شمار جگہ موت سے بچایا, بے شمار دشمنوں سے محفوظ رکھا, اور بے شمار جو خوف کی جگہیں تھیں وہاں اس نے امن دیا. تو یہ جو صورت ہے, بھوکے بھی امکان تھے, بھوکے مرنے کے بھی امکان ہوتے ہیں, اور ان سب سے اس نے گزار دیا. آپ میں سے جو بھی غور کرے گا میں آپ کو دعوت دوں گا کہ وہ پائے گا زندگی میں. بس یہ کہ آدمی ان کو, جیسا میں پہلے قرض کر چکا ہوں, اسباب سے لنک کرتا ہے. یہ کاز اور افیکٹ, یہ سبب تھا اس کی وجہ سے بچ گیا, یہ ڈاکٹر نے دوا دے دی اس لیے بچ گیا, اور یہ گاڑی جو ہے اچانک دوسری گاڑی کا رخ مڑ گیا اس لیے مجھ سے نہیں ٹکرائی, اور ٹکرائی تو مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا سیٹ پر سے کسی چیز نے, اس لیے میں بچ گیا. وہ نہیں سوچتا کہ یہاں تو پوری لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی چیز اللہ کی قوت سے باہر ہے. ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اس کی قوت کے علاوہ کسی کی قوت نہیں ہے. اور جب آدمی اس سے لنک کر لیتا ہے تو وہ جانتا ہے قریش کی طرح وہ بھی ہر وقت غذا بھی پا رہا ہے اور امن بھی پا رہا ہے, کھانا بھی پا رہا ہے, سیکورٹی بھی اس کو نصیب ہے اپنی جان اور مال کی. اللہ, ایک اللہ کا حکم ہو جائے کسی حادثے کے لیے, مصیبت کے لیے, موت کے لیے, ہمیشہ کا وعدہ تو نہیں, دنیا میں زندگی کو ختم بھی ہونا ہے, آزمائشیں بھی آتی ہیں, تو پھر اس کے مخاطب تو ہم اور آپ اور سارے انسان, کہ یہ جو دینے والا ہے اس کی بندگی کریں, اسی کی پرستش کریں, اسی کے آگے سر جھکائیں, اسی کی اطاعت کریں, اور پورے کے پورے اسی کے بن جائیں. یہاں وضاحت نہیں کی گئی کہ بندگی کی دعوت کی تفصیل کیا ہے, لیکن قرآن مجید نے دوسری جگہ بہت کھول کے بیان فرمایا, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء. جس بات کا حکم دیا گیا وہ ایسی بندگی نہیں ہے کہ آدمی سے نام جپ لے اور آج یہاں نماز پڑھ لے دو رکعت, بلکہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين, پوری زندگی کے سارے نظام کو اسی کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی میں دے کے, اور حنفاء ہر چیز سے کٹ کے صرف اسی کے ساتھ جوڑ کے, یہ وہ بندگی ہے جس کا اس نے مطالبہ کیا ہے. اسی بندگی کا پیغام لے کر سارے انبیاء آئے, اسی بندگی پر انسان کی دنیا میں بھی فلاح کا انحصار ہے اور آخرت میں تو اسی پر انحصار ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسان و جن کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری بندگی بنے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہاں پر تو قریش مخاطب تھے جو حضور کے سامنے موجود تھے, آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے اور جھٹلا رہے تھے, ماننے سے انکار کر رہے تھے, اور آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے, آپ کے قتل کے بھی درپے ہو گئے تھے, تو ان کی ساری چالیں ناکام ہوئیں, اور یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ دولت کے نشے میں غرق ہو. اس کا بھی ذکر بار بار آ رہا ہے, اگر آپ ذہن میں آپ کے موجود ہو تو سورہ ولادیات میں, سورہ تکاثر میں, سورہ حمزہ میں, ہر جگہ یہ ہے کہ دل کی تنگی اور دولت دنیا کو جمع کرنا اور دنیا کا بن جانا یہ دراصل وجہ تھی. اور بندگی کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی آ کر نماز پڑھ لے, بلکہ بندگی کے معنی یہ ہے کہ پھر آدمی اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے. یہی دراصل کمال ہے. کسی مشہور صوفی بزرگ سے کسی نے کہا کہ فلانا آدمی پانی پر چلتا ہے, میں نے کہا پانی پر تو گھاس کا پتا بھی چلتا ہے, اس میں کیا کمال ہے؟ اس نے کہا فلانا آدمی ہوا میں ہوتا ہے, انہوں نے کہا ہوا میں تو مچھر اور مکھی بھی ہوتا ہے, اس میں اس کا کیا کمال؟ تو میں کمال تو یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کی خدمت کا, بندگی کی ساتھ حسن سلوک, عدل و انصاف کا سلوک کرے, یہ کمال کا مقام. اور یہ کمال کا مقام ہے جو آپ دیکھیں گے کہ پھر اس اگلی سورت میں سورہ رایت الذی میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو واضح فرمایا. واقع دعوانا الحمدللہ.